الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا یہ ایک ایسا حکم ہے جو کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ آیا اور یہ ایک ایسا حکم ہے جس میں لفظ کثرت کا استعمال ہر جگہ پر ہوا. دوسرے عبادات دوسری چیزوں کے بارے میں جو حکم آیا قرآن مجید میں تو اس کے اندر کثرت کا لفظ ساتھ ساتھ نہیں آیا بیکاز ہر عبادت کی ایک لمیٹڈ کوانٹیٹی ہوتی ہے. نماز دن میں 5 دفعہ پڑھنی ہوتی ہے جو فرض نماز ہے. روزہ سال کے اندر 1 مہینے رکھنا ہوتا ہے. حج زندگی کے اندر 1 دفعہ کرنا ہوتا ہے فرض. زکوٰۃ بھی سال میں 1 دفعہ ادا کرنی ہوتی ہے. لیکن ذکر اللہ کا جہاں پر بھی حکم آیا تو وہاں پر یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, حتیٰ کہ ایمان والوں کی خاصیات خصوصیات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے باقی چیزوں کا ذکر فرمایا, لیکن جب ان کے ذکر کرنے والی عادت کا تذکرہ فرمایا تو وہاں پر فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. حالانکہ قانتین اور حافظین لفروجہم اور باقی جو صفات بیان فرمائی ان کے اندر کہیں بھی کثیرہ کا ذکر نہیں فرمایا. تو ذکر اللہ ایک ایسی بات ہے جو کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم بہت کثرت کے ساتھ کریں. ذکر اللہ ہم عمومی طور پر یہی سمجھتے ہیں کہ بیٹھ کر کے اللہ 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 کہنا, سبحان اللہ کہنا, الحمدللہ کہنا, لا الہ الا اللہ اس کی تسبیح کرنا, یا ایون قرآن پڑھنا, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ذکر کے اندر شامل ہیں. اس سے زیادہ اگر آگے بڑھتے ہیں مشائخ کے پاس جا کر کے ذکر سیکھتے ہیں تو مشائخ عموماً جو ہیں وہ پھر ذکر کی ایک دوسری شکل بھی بتاتے ہیں جس کو کہ ذکر قلبی کہتے ہیں. اور ذکر قلبی کے لیے مراقبہ اسائن کرتے ہیں کہ آپ اس چیز کا مراقبہ کیا کریں. تو کہیں پہ کسی سلسلے کے اندر کسی قسم کا مراقبہ ہوتا ہے, کسی سلسلے میں دوسرے قسم کا مراقبہ ہوتا ہے. تو جیسے ایک مشہور سلسلہ نقشبندیہ ہے, وہاں پر اللہ تعالیٰ کے اسم کے مراقبے سے ذکر کے معمولات شروع ہوتے ہیں. تو مراقبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آ رہی ہے, دل میں سما رہی ہے, دل سے ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے, اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اور میں اس کو بیٹھا سن رہا ہوں. تو اس طرح سے امیجن کرنا کہ اللہ اللہ کی آواز جو ہے وہ میرے دل سے آ رہی ہے, میرا دل اللہ کو پکار رہا ہے, اللہ کی یاد کر رہا ہے, میں اس کو بیٹھا سن رہا ہوں. تو تسبیحات, وظیفے, مراقبے, ہم ان کو اللہ تعالیٰ کا ذکر سمجھتے ہیں. ان سے بھی آگے بڑھ جائیں تو ایک اور درجہ بھی آتا ہے اس کا, جس کو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہر وقت دھیان لگائے رکھیں کہ ہمارا دھیان اپنے دل کی طرف اور دل کا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف. تو اس کو ہمارے سلسلے کے اندر وقوف قلبی کہتے ہیں. تو گویا کہ ہمارا دل ہر وقت اللہ 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 کر رہا ہے اور ہمارا دھیان ہر وقت اللہ کی طرف لگا ہوا ہے. تو اس کو اول درجے کے اندر مشائخ اس طرح سے ایکسپلین کرتے ہیں کہ اس کا اول درجہ یعنی بیر منیمم درجہ یہ ہے کہ انسان علم اور ارادے سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ جاتا ہے, گناہ سے بچ جاتا ہے, کیونکہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان میں رہتا ہے. تو جو اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان میں ہر وقت اس کا دل لگا رہے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیسے کر سکتا ہے. اگر نافرمانی کر رہا ہے اس ذات کی جو کہ قادر مطلق ہے، جو کہ اس کا خالق ہے، مالک ہے، بنانے والا ہے، اس کو کھلانے والا ہے، تو اس کی نافرمانی اگر کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دراصل اللہ تعالیٰ سے غافل ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کر رہا۔ تو یہ سب کانسیپٹس ہیں، یہ مختلف طریقے ہیں جن کے ذریعے سے ہم اللہ کی یاد کو سمجھتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ لیکن اسی کا اگلا درجہ کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان لگا رہے، وہ جو درجہ ہے اس سے اکثر ہم غافل ہو جاتے ہیں، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی۔ اور وہ درجہ یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو کچھ بھی ہمارے ارد گرد ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یا ہماری اپنی ذات میں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، ہم اس کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں۔ ہم یاد کریں کہ یہ سب کچھ جو کہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ ہے فاعل حقیقی، کوئی بھی فعل خود سے نہیں ہوتا، ہر فعل کا کوئی فاعل ہوتا ہے، کبھی وہ فاعل نظر آ رہا ہوتا ہے اور کبھی فاعل نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ یہ نحو پڑھنے والے طلبا اچھی طریقے سے جانتے ہیں، فعل معروف وہ ہوتا ہے جس کا کہ فاعل نظر آ رہا ہوتا ہے، مذکور ہوتا ہے جملے کے اندر، اور فعل مجھول وہ ہوتا ہے جس کا کہ فاعل جملے کے اندر مذکور نہیں ہوتا۔ لیکن مذکور نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کا کوئی فاعل ہے ہی نہیں، اس کا فاعل ہوتا ہے بس اس کا ذکر نہیں ہے۔ تو فاعل حقیقی تو اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے۔ یہ بات یاد رکھنا اور دنیا میں جتنے کام ہو رہے ہیں ان کو اللہ سے جوڑنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ سے غفلت کی ضد ہے۔ اگر انسان چیزوں کو، باتوں کو، واقعات کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ نہیں پا رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے غافل ہے، وہ چیزوں کی اصل کو، چیزوں کی وجوہات کو اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کے ساتھ جوڑ رہا ہے۔ تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی غفلت کی ہی ایک قسم کہا جائے گا۔ تو جیسا کہ اس حدیث سے آپ نے پہلے بھی کئی بار سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ایک بڑی دلچسپ بات فرمائی، سورہ احزاب کے اندر واقعہ احزاب بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تحقیق کے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول کے اندر، اور اس کی تفصیل علماء نے بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کے اعمال کے اندر، فی اعمال رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ایک بہترین اسوہ ہے، ایک بہترین ماڈل ہے۔ لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے اس کی شرط بھی بیان فرما دی، لمن، اس کے لیے جو یرج اللہ، اللہ تعالیٰ کی امید رکھتا ہے، یعنی اس کا فوکس اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ہوتا ہے، اس کو اپنے اعمال کے، اپنے کاموں کی، نیکیوں کے ثواب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے چاہیے ہوتا ہے، یرج اللہ، اللہ تعالیٰ کو پانے کی امید رکھتا ہے، ولیوم الآخری کہ قیامت کے دن کو پانے کی امید رکھتا ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرتا ہے۔ اب اس کو ہم اگر دوسرے طریقوں کے اذکار ہی کے اوپر محمول کریں تو اس کا مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو شخص بہت زیادہ تسبیح بیان کرتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت زیادہ کرتا ہے، لا الہ الا اللہ کی تسبیح بہت زیادہ بیان کرتا ہے، وظیفے بہت زیادہ پڑھتا ہے، وظیفوں کی کتابیں ماشاءاللہ بہت کثرت کے ساتھ اویلیبل ہیں، کبھی کوئی وظیفہ کبھی کوئی وظیفہ، تو ہر وقت وظیفہ پڑھتا رہتا ہے، یا وہ جو ہے وہ بہت کثرت کے ساتھ مراقبے کرتا ہے، تو وہ اسوہ حسنہ کے اندر سے اپنے لیے ایک بہترین ماڈل، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سے اپنے لیے ایک بہترین ماڈل تلاش کرنے کے قابل ہو سکتا ہے۔ ذکر اللہ کثیرا، وہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والا ہے، تو اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے اندر ایک بہترین ماڈل ہے۔ تو اس آیت کو اس طریقے سے ہم سمجھتے ہیں کہ وہی بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تفصیلات سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھا سکتا ہے جس کے اندر یہ تین صفات موجود ہوں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے یہ ہمارے دین کے اعمال کے لیے انتہائی ضروری ہے تاکہ ہمارے دین کے اعمال کے اندر حقیقت پیدا ہو سکے۔ لیکن ہم نے اپنے دین کو جس طرح سے سمجھا، اس سمجھنے کے اندر آج کے دور کے اندر بڑی کمی کوتاہی آ گئی کہ ہمارا دین دراصل کن چیزوں کا نام ہے۔ تو اس کے لیے عاجز اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرتاً یہ ہوا کہ کل ایسی بک شیلف کے اوپر ہاتھ مارا تو کچھ دیکھا کہ بھئی ہاتھ لگ جائے اس کو پڑھ لیتے ہیں، تو حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامن برکاتہم کے اصلاحی خطبات میں سے ایک خطبہ ہاتھ لگ گیا. اس کو پڑھا, چھوٹا سا تھا, آسانی سے پڑھ لیا. تو اس میں سے چند چیزیں آپ کے سامنے پڑھ کر کے آج سنانا چاہے گا. عثمان انہوں نے فرمایا, خطبے کا نام ہے معاملات جدیدہ اور علماء کی ذمہ داریاں. فرماتے ہیں اس کے اندر ایک جگہ پر کہ عام مسلمانوں میں دو طبقے ہیں. ایک طبقہ وہ ہے جو انگریز کے نظام تعلیم اور اس کی سازشوں کے نتیجے میں اسی کے طرز فکر میں بہہ گیا اور عملاً دین سے اس نے اپنا رشتہ توڑ دیا. چاہے اس نے نام مسلمانوں جیسا رکھا ہے لیکن عملاً اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہا. اس نے یہ سوچا کہ مردم شماری کے رجسٹر میں میرا نام مسلمان رہتا ہے تو رہے, میرا کوئی نقصان نہیں, مگر کرنا مجھے وہی ہے جو دنیا کر رہی ہے. یہاں تک کہ اس کو فکر ہی نہیں کہ اس کے عقائد, عبادات اور معاملات درست ہیں یا نہیں. گویا عملاً اس نے مذہب کو ایک ڈھکوسلا سمجھا, العیاذ باللہ. دوسرا طبقہ عوام کا وہ ہے جو مسلمان رہنا چاہتا ہے, اسلام سے اس کو محبت ہے, دین سے اس کو تعلق ہے, اور وہ اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ دین سے اپنا رشتہ توڑے. ایسا طبقہ اہل علم کے بھی کے ساتھ بھی کسی نہ کسی درجے میں جڑا رہا, لیکن وہ جوڑ زیادہ تر عبادات اور عقائد کی حد تک ہی محدود رہا. عبادات اور عقائد کی حد تک ہی محدود رہا. اگر اور آگے بڑھا تو نکاح طلاق تک پہنچ گیا, اس سے آگے نہیں بڑھ سکا. چنانچہ اگر تمام دارالافتاؤں میں, دارالافتاء جہاں پہ لوگ آ کے فتویٰ پوچھتے ہیں, اگر تمام دارالافتاؤں میں آنے والے استفتاؤں یعنی جو فتووں کے سوال آتے ہیں, استفتاؤں کے اعداد و شمار جمع کیے جائیں تو معلوم ہوگا کہ وہاں زیادہ تر آنے والے سوالات عبادات, عقائد, نکاح اور طلاق سے متعلق ہوتے ہیں. بیو یعنی خرید و فروخت, جس کو بیو کہتے ہیں, اور دیگر معاملات کے متعلق سوال نہیں آتے یا بہت کم آتے ہیں. حضرت نے یہ خطبہ 1993 کے اندر دیا تھا, جبکہ حضرت محمد تقی عثمانی صاحب اس پورے اسلامک معیشت کی جو محنت تھی اس کی بنیاد رکھ رہے تھے, اور اس سلسلے میں پہلا جو سیمینار کیا گیا تھا پورے ملک کے علماء کرام کو جمع کر کے, تو اس کے اندر دراصل یہ خطبہ دیا گیا تھا جس میں علماء کو اس سیمینار کرانے کی وجوہات بیان کی جا رہی تھیں. تو فرمایا کہ اس طرح کے سوال ہمارے دارالافتاؤں کے اندر آتے ہی نہیں ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے, حالانکہ یہی وہ لوگ ہیں جو ہم سے عبادات کے متعلق سوال کرتے ہیں, نکاح و طلاق کے متعلق پوچھتے ہیں. یہ لوگ تجارت, معاملات اور اپنے ذاتی لین دین کے بارے میں کیوں نہیں دریافت کرتے؟ اس کی ایک وجہ سیکولرزم کا پروپیگنڈا ہے کہ دین تو عبادات وغیرہ سے عبارت ہے, اس سے آگے دین کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. اس پروپیگنڈے کا یہ اثر ہے کہ بہت سے لوگوں کو خیال ہی نہیں ہوتا کہ ہم جو کام کر رہے ہیں آیا جائز ہے یا ناجائز ہے. تو یہ ایک ان کی آبزرویشن ہے جو کہ ایک بہت ہی ایجوکیٹڈ آبزرویشن ہے, کیونکہ حضرت اس وقت کم از کم پاکستان کے ملک کے اندر سب سے بڑا دارالافتاء اور سب سے بڑا جو مدرسہ ہے اس کے نائب مہتمم بھی ہیں, اور ہم ان کو کون نہیں جانتا مفتی تقی عثمانی صاحب کو اس دنیا کے اندر دینداری کے بیک گراؤنڈ رکھنے والا. تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ ہم جس طرح سے اپنے ذکر کو خالی تسبیحات اور وظائف اور زیادہ سے زیادہ مراقبے یا چند عبادات تک محدود کر کے رکھتے ہیں, اسی طریقے سے ہم ذکر کو اپنی ڈیلی لائف کے اندر نہیں اپلائی کرتے. ہم اپلائی کر نہیں پاتے اپنی ڈیلی لائف میں جو ہمارے معاملات پیش آ رہے ہوتے ہیں, ان معاملات کے اندر ہم اللہ تعالی کے ہاتھ کو نہیں دیکھ پاتے. اللہ تعالیٰ کا قدرت کا جو ہاتھ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کے عمل دخل کو ہم اپنے ڈیلی معاملات کے اندر نہیں دیکھ پاتے, بیکاز ہمارا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا نہیں ہے. ہمارا دھیان ود ان مخلوق ہی رہتا ہے, خالق کی طرف نہیں اٹھ پاتا. تو اس وجہ سے ہم بہت ساری غلطیوں کا شکار ہو جاتے ہیں, اور یہ غلطیاں جو ہیں وہ ہمارے دین کا بھی حرج کرتی ہیں, ہماری دنیا کا بھی حرج کرتی ہیں. اس کی چند مثالیں ایک دو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. پچھلے ہفتے ایک بات بھی ہوئی تھی بیان کے آخر میں, تو اسی بیان میں ہی کہا تھا کہ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس کو تھوڑا اور تفصیل کے ساتھ کھولیں گے. تو پھر آپ لوگوں میں سے کچھ تھے جن کے ساتھ بعد میں نشست ہوئی, تو اس میں سوال بھی ہوا اس بارے میں. تو آج اللہ نے پھر دن میں بات ڈال دی, دیکھیں کوشش کرتے ہیں کہ اس کو سمجھانے کی. تو اس میں کہا تھا کہ جو لفظ رزق ہے, رزق سسٹیننس جس کو انگریزی میں کہتے ہیں, رزق جو لفظ ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز انسان کو ملتی ہے بطور اس کی نشو نما کے لیے، اس کو مینٹین کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر، اس کو رزق کہتے ہیں. اب یہ مینٹیننس جو ہے وہ فزیکل مینٹیننس بھی ہو سکتی ہے، یہ مینٹیننس جو ہے وہ علمی مینٹیننس بھی مشائخ نے کہا، اور یہ مینٹیننس روحانی مینٹیننس بھی ہو سکتی ہے. لیکن عمومی طور پر لفظ رزق جو ہے وہ فزیکل مینٹیننس کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کھانا پینا، جو پیسے آپ کے پاس آتے ہیں، جو مال و دولت آپ کے پاس آتا ہے، جس سے کہ پھر آپ کھانے پینے کی اشیاء خریدتے ہیں، لباس پہنتے ہیں، اس سے خرید کر کے گھر خریدتے ہیں، گھر بناتے ہیں، اور اپنے آمد و رفت کے ذرائع کا معاملہ کرتے ہیں. تو بیسیکلی ہم رزق لفظ جو ہے وہ زیادہ تر اسی کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو لفظ رزق ایک ایسا عجیب لفظ ہے قرآن کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو بھی جہاں بھی استعمال کیا نا، وہ کچھ ایسے پیرایوں میں استعمال کیا کہ اس کی نسبت اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنی طرف رکھی. اس لفظ رزق کی نسبت، یعنی اس کا تعلق اللہ نے ہمیشہ اپنی طرف ہی رکھا. نسبت جو ہے نا، یہ بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے، ہمارے دین میں بھی امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے، اور ایون گرامیٹیکلی سپیکنگ بھی جب آپ بات کرتے ہیں نا، کسی جملے کو جب آپ اینالائز کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی نسبت کا ایک اہم رول ہوتا ہے کہ فلانا فیل جو ہے اس فیل کی نسبت کس طرف ہو رہی ہے، اس فیل کا کرنے والا کون ہے، کون ہے اس کا فائل. تو اس کے فائل سے پھر فیل کی حقیقت پتہ لگتی ہے کہ اچھا یہ فیل جو ہے وہ اس بندے نے کیا یا یہ فیل اس نے کیا. اور یہ نسبت بدل جانے سے ایسا بھی ہوتا ہے کہ فیل جو ہے وہ تو سیم ہے لیکن فلانی نسبت کے ساتھ اس کے ڈفرنٹ معنی ہیں، اور کسی دوسری نسبت کے ساتھ اس کے ڈفرنٹ معنی ہو جائیں گے، اور ایک تیسری نسبت کے ساتھ اسی فیل کے ڈفرنٹ معنی ہو جائیں گے. اس کی مثال آپ سب جانتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ تعالی اور اس کے ملائکہ، یصلون علی النبی، وہ صلوات بھیجتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی صلوات بھیجو اور تم سلام بھیجو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. اب یہ لفظ ہے یصلون، صلا یصلی یا صلا یصلو، ٹھیک ہے، تو یہ ایک فعل ہے، اس پوری آیت کے اندر یہی فعل استعمال ہو رہا ہے. لیکن اس فعل کو کرنے والے فائل جو ہیں وہ تین مختلف فائل ہیں. ایک فائل ہے اللہ رب العزت کی ذات، کہ اللہ تعالیٰ صلوات بھیجتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. دوسرے فائل ہیں تمام ملائکہ کی جماعت، الملائکۃ. اور تیسرا فائل کیا ہے، جس کو کہ اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں، فعل امر کا جو کہ مخاطب ہے، کہ اے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اب یہاں پر فعل امر استعمال ہو رہا ہے اسی فعل کا. تو اس کے بارے میں مفسرین نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ صلوات بھیجتے ہیں اس کا مطلب ڈفرنٹ ہوتا ہے، جب ملائکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صلوات بھیجتے ہیں اس کا مطلب ڈفرنٹ ہوتا ہے، اور جب یا ایھا الذین آمنوا ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے صلوات بھیجنے کا تو اس کا مطلب ڈفرنٹ ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، وہ اللہ تعالیٰ کے صلوات کا مطلب ہے. ملائکہ جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے ہیں، یا جو بھی مفہوم اس کا مفسرین نے بیان فرمایا. اور ایمان والوں کو جو ہے وہ صلوات و سلام، جس طرح سے ہم درود شریف پڑھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اس کا حکم دیا جا رہا ہے. تو دیکھیں فعل ایک ہی ہے لیکن اس فعل کی نسبت کس طرف ہو رہی ہے، اس سے اس فعل کے معنی بدل جاتے ہیں. تو نسبت از ایبسولوٹلی امپورٹنٹ، نسبت سے پتہ لگتا ہے کہ فعل کی کیا حقیقت ہے. اسی طریقے سے لفظ رزق جو ہے یہ قرآن کے اندر جہاں بھی استعمال ہوتا ہے تو اس کی جو نسبت اللہ تعالیٰ نے رکھی نا، وہ کسی طرح ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اپنی ہی طرف شو کری. فار ایگزامپل، اس کی چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جیسے کہ بالکل شروع کے اندر ہی ایمان والوں کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ کے بالکل ابتدا کے اندر، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، وَمِمَّا اس میں سے، رَزَقْنَا ہم نے رزق دیا، جمع متکلم کا صیغہ، رزقناہم ان کو رزق دیا ہم نے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی طرف رزق کر رہے ہیں، ینفقون اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. تو رزق کا جو لفظ ہے، جو اسم ہے، اس کی نسبت کس کی طرف ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ہوئی. ایک اور جگہ پہ اسی بات کو ایک دوسرے پیرائے میں بیان فرماتے ہیں، ان اللہ ہو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ تعالیٰ ہی ہے رزاق رزق دینے والے، رزاق رزق دینے والا، ذو القوۃ المتین قوت والے. ایک اور جگہ حکم فرماتے ہیں ایمان والوں کو، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، اے ایمان والوں تم خرچ کیا کرو، انفق ینفقوا، تم خرچ کیا کرو، مما رزقناکم اس میں سے جو کہ ہم نے تمہیں دیا، تم اس میں سے خرچ کیا کرو. یہاں پہ رزق کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی طرف رکھی. ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ اپنی اولادوں کو بھوک کی ڈر کی وجہ سے قتل نہ کیا کرو، ابورشن نہ کرایا کرو اس طریقے سے، جب حرام ہے ابورشن کرانا، یا زندہ ہونے کے ان کے پیدا ہو جانے کے بعد ان کو قتل مت کر دیا کرو کہ تم ان کو کھلاؤ گے کہاں سے. تو فرماتے ہیں لا تقتلوا اولادکم، اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو، من املاق، من خشیت املاق بھی ایک جگہ آیا کہ املاق کے خش کے خوف کی وجہ سے کہ کھاؤ گے کہاں سے. نحنو نرزقکم، ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں، و ایاہم، اور ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں. تو رزق کی نسبت اللہ تعالیٰ نے بار بار اپنی طرف کری، یعنی ہم ہی رزق دینے والے ہیں، ہم ہی رزق دینے والے ہیں. مال ایک ایسا لفظ ہے جو کہ رزق کے نتیجے میں انسان پھر جمع کرتا ہے اپنے پاس، جو اس کا پھر پراپرٹی بنتا ہے، اس کا بینک اکاؤنٹ بنتا ہے، اس کی ملکیت بنتی ہے. اس مال کا بھی معاملہ عجیب، مال ایک لفظ ایسا ہے کہ جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے ساتھ جوڑ دیا کہ ان کا مال، اموالہم، ان کا مال، یعنی مال کی ملکیت جو ہے وہ بندوں کی طرف کر دی، نسبت مال کی بندوں کی طرف کر دی کہ بھئی ہاں یہ ان کا مال ہے. لیکن شروع کے اندر ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یوم الدین کے مالک ہیں. تو مال کی ملکیت کا معاملہ بھی یہی فرمایا کہ دنیا، یعنی کیا یوم الدین کا مالک کا کیا مطلب، اللہ تعالیٰ دنیا میں مالک نہیں ہے کیا؟ کیا یوم الدین کے مالک ہوں گے؟ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ملکیت نہیں ہے کیا؟ تو اس کا جواب یہی دیا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر جو ملکیت دی گئی نا، جیسے کہ مال کی ملکیت دے دی گئی، کسی اور چیز کی ملکیت دے دی گئی، یہ ملکیت ٹیمپرری ہے، اور یہ ملکیت اس وقت تک رہے گی جب تک بندہ اس دنیا میں ہے، اس کی موت کے بعد یہ ملکیت ختم ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ اس دنیا میں زندہ رہنے کے دوران بھی اس کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے، کسی اور کسی وجہ سے اس نے مال لوز کر دیا، لاس ہو گیا اس کو بزنس کے اندر، یا چوری ہو گیا مال، یا کسی اور نے آ کر کے اس کے مال کے اوپر قبضہ کر لیا، تو اس کی ملکیت اس مال سے ختم ہو جاتی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مشہور حدیث ہے آپ نے سنی ہوگی، فرمایا یقول ابن آدم کہ آدم کا بیٹا کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال. وحلک ابن آدم، کہ کیا ہوا بنی آدم کو، کیا ہے بنی آدم، مم مالکا، تمہارے مال میں سے تمہارا کیا ہے، الا ما اکلتا فافنیتا، سوائے اس کے کہ جو تم نے کھا لیا اور اس کو کھا کے فنا کر دیا. یعنی کھانے کے بعد کیا ہوتا ہے، آپ کی باڈی میں یا تو وہ سیلز بن جاتے ہیں، یا وہ آپ نکال دیتے ہیں اپنے باڈی میں سے، وہ فنا ہو جاتا ہے آپ کا مال. تو وہ آپ کا مال تھا جو آپ نے کھا لیا اور پھر اس کو فنا کر دیا. او لبستا فابلیتا، یا آپ نے اس کو پہن لیا اور پہننے کے بعد آپ نے اس کو پہن کے وہ سیدھا کر دیا، اب جو ہے وہ چیتھڑے بن گئے، وہ پھینک دینے کے لائق ہو گئے. او تصدقتا فامضیتا، یا آپ نے اس کو صدقہ کر دیا، بس وہ پھر آپ کے لیے بن گیا. صدقہ کر دینے والا جو مال ہوتا ہے پھر وہ پھر قیامت کے دن کے لیے ذخیرہ بن جاتا ہے. تو یہ ہے تمہارا مال، اس کے علاوہ تمہارا کوئی بھی مال نہیں ہے. تمہارے بینک اکاؤنٹ میں جو پڑا ہوا ہے، تمہارے ملک کے اندر جو تمہارے بہت سارے پراپرٹیز بنی ہوئی ہیں، تم نے زمینیں خریدی ہوئی ہیں، تم نے فلانی چیز کری ہوئی، کوئی تمہارا مال نہیں ہے. تمہارا مال وہی ہے جو تم نے ایکچولی یوٹیلائز کر لیا، یا تم نے صدقہ کر کے آگے بھیج دیا قیامت کے دن. تو ایون مال کا اگرچہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مضاف بنایا انسانوں کی طرف، کہ انسانوں کی ملکیت میں دے دیا کہ ہاں بھائی یہ پوزیس جو ہے وہ انسانوں کے کس میں ہوتا ہے، مالہم، انسانوں کا مال، ان کا مال، لیکن پھر بھی اس کا کانسیپٹ یہی ہے کہ اس کے اندر سے صرف وہی ہے جو کہ ہم یوز کرتے ہیں، باقی کوئی بھی ہمارا نہیں ہوتا. تو رزق کا بھی معاملہ ایسے ہی ہے کہ رزق کا معاملے میں ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، ہم خود اپنی محنت سے نہیں کرتے. ہم نے غلطی یہ کری ہے کہ ہم نے رزق کو اپنی محنت، اپنی صلاحیت، اپنی ایجوکیشن، اپنا دماغ، اپنی عقل، ان سب چیزوں کے ساتھ جوڑنا شروع کر دیا ہے، حالانکہ یہ حقیقت نہیں ہے. یہی بات پچھلے ہفتے بھی ہو رہی تھی اور واقعی کچھ لوگوں کے سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. ہم تو محنت کرتے ہیں تاکہ ہمیں اچھی سیلری ملے، ہم محنت کرتے ہیں کہ تاکہ ہمارا اسٹینڈرڈ آف لائف جو ہے وہ زیادہ امپروو ہو سکے، ہم زیادہ کما سکیں، زیادہ کھا سکیں، زیادہ اچھی طریقے سے رہ سکیں. تو یہ بات کیا ہوئی؟ تو اسی کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے کہ نہیں، وہ الگ چیز ہوتی ہے. زیادہ محنت کرنا، وقت لگانا، حلال طریقے سے مال کمانے کی کوشش کرنا، وہ ایک الگ چیپٹر ہے، وہ ایک الگ باب ہے. لیکن ملنا کیا ہے آپ کو، اس کا اس سے ڈائریکٹ کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے. ملنا وہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے فکس کر دیا ہے، جو فکس کر دیا وہی ملے گا. اب چاہے آپ دسویں جماعت پڑھنے کے بعد پڑھائی چھوڑ دیں، یا آپ ڈبل پی ایچ ڈی کر لیں، ملنا آپ کو اتنا ہی ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لکھ دیا ہے. اسی طریقے سے حتیٰ کہ محنت کا بھی یہ معاملہ ہے کہ محنت بھی اگر آپ نہیں کریں گے نا، اگر آپ کو ملنا ہے تو مل کے رہے گا چاہے آپ کچھ بھی نہ کریں، اور اگر آپ محنت کریں گے تو بھی آپ کو اتنا ہی ملنا ہے. تو محنت کرنے کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے، کیونکہ محنت کرنا ہمارے دین کی تعلیم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس میں اس طریقے سے اجر ملتا ہے. مال نہیں ملتا محنت کرنے کی وجہ سے، مال تو ملنا ہی ملنا ہے. یہ غلط فہمی جو ہے بظاہر تو ہمیں بڑی چھوٹی نظر آتی ہے کہ بھئی کیا ضرورت ہے ان سب ڈسکشن، بہت سارے لوگ اس کو مس انٹرپریٹ کر لیں گے. ٹھیک ہے، یہ خوف خطرہ رہتا ہے، بہت سارے لوگ اس کو مس انٹرپریٹ کرتے ہیں، یعنی سستی کاہلی کا ایک سبب ایکسکیوز کے طور پر، کرنا کچھ ہوتا نہیں ہے اور وہ جی مال رزق تو اللہ تعالیٰ نہیں دینا ہے تو پھر ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو جہاں وہ مسئلہ ہے تو پھر وہاں مس انٹرپریٹیشن کا مسئلہ ضرور ہو جاتا ہے. لیکن یہاں پر ہماری جو نیت ہے وہ یہ سمجھانا ہے کہ بھائی اگر ہم مال، اگر ہم رزق کو اللہ تعالیٰ کی طرف جوڑنا شروع کر دینا تو ہم بہت ساری غلطیوں سے بچ سکتے ہیں. مثال کے طور پر ایک غلطی یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو رزق دے دیا، کھلا رزق دے دیا، اب جیسے بھی دیا، اس کے گھر کے اندر خزانہ نکل آیا، زمین کھودی، زمین کے اندر سے خزانہ نکل آیا، اس خزانے کا کوئی اور مالک نہیں ہے، اب وہ اس خزانے کا مالک بن گیا. اب کیا ہوتا ہے، جتنے اس کے رشتے دار ہوتے ہیں، جتنے اس کے پاس پڑوس کے لوگ ہوتے ہیں، حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کیوں ملا اس کو مال، کیوں ملا، اس نے تو کچھ کرا ہی نہیں تھا، اس نے تو کوئی محنت نہیں کری، یہ تو ڈیزرو نہیں کرتا اس مال کو. کسی کے یہاں تیل کے کوئے نکل آتے ہیں، اب ساری دنیا والوں کو ایک مصیبت، کیوں یہ لوگ اتنے امیر ہو گئے، انہوں نے تو کچھ کیا نہیں، ہم تو کر کر کے تھک گئے، مر مر کے تھک گئے، ہم تو دن رات جو ہے محنتیں کرتے ہیں، ہم نے تو پی ایچ ڈی بھی کری، ہم نے تو اتنا علم حاصل کیا، اور بیٹھ کے یہ لوگ کھا رہے ہیں، مصیبت پڑی ہوئی ہے. ہر وقت یہ ڈسکشن کہ ان کو کیوں ملا، ان کو کیوں مل گیا، اور پھر ان کے بارے میں باتیں ہر وقت، ہڈ حرام ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بہت غلط بات ہے، یہ دراصل اللہ کی تقسیم کے اوپر اعتراض ہے. یہ رزق اللہ نے تقسیم کیا ہے، کسی کے ملک کے اندر اگر تیل کے کنویں نکلیں تو تمہاری مرضی سے نکلیں، کوئی تم سے لے کر کے تیل کے کنویں نکالیں، یہ اللہ نے نکالیں، اللہ کی تقسیم ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے اس کے اوپر. تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہوتی ہے، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے اللہ تعالیٰ دینا چاہیں، کسی بھی چیز کو سبب بنا کر کے دے سکتے ہیں، ہمیں اس کے اوپر اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. اور جب ہم کرتے ہیں اعتراض، دراصل ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کو گناہ نہیں سمجھتے نا، بہت سارے گناہ کر رہے ہوتے ہیں جن کو ہم گناہ سمجھتے نہیں، پھر کہتے ہیں جی میں تو کوئی گناہ کرتا نہیں، تو پھر میری زندگی میں بے برکتی کیوں ہے، پھر میری زندگی میں مصیبتیں کیوں ہیں، پھر مجھے وہ کیفیات کیوں نہیں نصیب ہوتی ہیں. گناہ تو کر رہے ہوتے ہیں بہت بڑے بڑے، لیکن گناہ سمجھ کے نہیں کر رہے ہوتے ان کو. تو اس وجہ سے مال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کسی بھی طریقے سے دے سکتے ہیں. تو مال دینے کے بہت سارے طریقے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کے ہدیے کے نظر کے ذریعے سے کسی کو مال پہنچا سکتے ہیں، وہ 100% حلال رزق ہوتا ہے، حتیٰ کہ مشائخ نے تو یہاں تک فرمایا کہ اس کے اندر جتنی برکت ہوتی ہے اور کسی چیز میں اتنی برکت نہیں ہوتی، ہدیے کے مال سے زیادہ برکت پتا ہے کس مال کے اندر ہوتی ہے، وہ اور بھی زیادہ مزے کی بات ہے. ہدیے کے مال میں بہت برکت ہوتی ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ برکت کون سے مال میں ہوتی ہے، مال غنیمت میں. سب سے زیادہ برکت مال غنیمت میں ہوتی ہے. مال غنیمت کہاں سے کیسے آتا ہے، کوئی جاب کر کے آتا ہے، کوئی پی ایچ ڈی کر کے آتا ہے، ایم ایس کر کے آتا ہے، ڈاکٹر بن کے آتا ہے، نہیں، وہ تو پتا ہے کیسے آتا ہے، رائٹ. تو اس میں تو سب سے زیادہ برکت ہوتی ہے، تو وہ مال بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک اوتھینٹک ذریعہ ہے مال پہنچانے کا اپنے بندوں کو. وراثت کے اوپر بھی ہماری سمجھ میں نہیں آتی بات، کہ بھئی ایک باپ مر گیا، اس کے بیٹے بیٹیاں دیگر رشتے دار، ان کے درمیان مال اس کا تقسیم ہو جاتا ہے. جس وقت آنکھ بند ہوئی، جیسے ہی آنکھ بند ہوئی، اس شخص کی ملکیت ختم، اس شخص کی ملکیت ختم، اب اس کی کوئی ملکیت نہیں ہے، اب اس کا مال اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق ڈیوائیڈ ہونا ہے. اس کے تین حصے کیے جائیں گے، ایک حصے سے اس کی جو بھی وصیتیں پوری کی جائیں گی، ایک حصے سے اس کے قرضے، جو بھی طریقہ وصیت کا مفتی حضرات موجود ہیں ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں. اس کی ملکیت ختم ہو گئی، حتیٰ کہ اس کی موت کے اوپر جو لوگ آئیں گے گھر کے اندر تعزیت کرنے کے لیے، اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے ان لوگوں کے لیے کھانا بھی نہیں پکایا جا سکتا، کیونکہ وہ مال اب اس کا نہیں ہے. حتیٰ کہ جس بیٹے کے گھر میں رہتا تھا اس بیٹے کا بھی وہ مال نہیں ہے، وہ مال سب کا ہے. اب دوسروں سے پوچھے بغیر آپ اس کے مال میں سے کھانا کیسے پکا کے کھلا سکتے ہیں لوگوں کو؟ تو ملکیت ختم ہو گئی. کس نے ختم کری؟ کوئی بیٹے ختم کرتے ہیں، کوئی چھینا کسی بیٹے نے اس کا مال، کسی دوسرے رشتے دار نے، کوئی قاضی صاحب نے آ کر کے چھین لیا. اللہ تعالیٰ نے کیا نا یہ معاملہ، یہ اللہ تعالیٰ کی ڈیفینیشن ہے. زندہ ہو ملکیت ہے، آنکھ بند ہوئی ملکیت ختم، بس اب کچھ نہیں ہے تمہارا اس کے اندر، اب اللہ تعالیٰ کی چلے گی. اللہ تعالیٰ کا بالکل ڈائریکٹ انفلوئنس کے اوپر، جو ڈائریکٹ آرڈر ہے وہاں پر اپلائی ہوگا. اس کے بارے میں بھی ہمیں تکلیف، کسی کا باپ امیر تھا مر جاتا ہے، بیٹے کو مال مل گیا، بیٹے صاحب نے جو ہے وہ اتنی محنت نہیں کری تھی کاروبار کے اندر، بیٹے صاحب نے اتنی تعلیم حاصل نہیں کری تھی، بیٹے صاحب نے جو ہے وہ عقل مند نہیں تھے، بیوقوف سے تھے، عام سے تھے، ان کو بھی وہی مال مل گیا باپ کے مرنے کے اوپر، اب تکلیف. مفتے کا مال، ہم لوگ کہتے ہیں نا مفتے کا مال مل گیا، مفت کا مال تو کس کو اچھا نہیں لگتا. تو یہ ہمارا حال ہے. کیوں یہ حال ہے؟ کیونکہ ایک تو ہمیں شریعت کے احکامات کا پتہ ہی نہیں ہوتا، لیکن پتا ہوتا بھی ہے جن کو، اس لیے کہ بہت سارے پڑھے لکھے لوگوں کو وراثت کی چیز کوئی ایسی انہونی چیز نہیں ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہ ہو. ٹھیک ہے تفصیلات پتہ نہیں ہوتی ہیں، لیکن بیسک پرنسپلس تو پتہ ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہم ان معاملات کے اندر ہم اللہ تعالی سے غافل ہو جاتے ہیں، ہم مخلوق کے بارے میں فکر کرتے ہیں، اس نے محنت کری تھی یہ تو وراثت ڈیزرو کرتا ہے، اس نے محنت نہیں کری تھی وہ وراثت ڈیزرو نہیں کرتا. آپ سے پوچھ کر کے وراثت تقسیم ہونی ہے کیا؟ آپ نے لوگوں کو، اللہ کے بندوں کو آپ نے رزق دینا ہے کیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری نظر اللہ پہ نہیں جاری ہوتی، ہم اپنے حساب سے ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے کرائیٹیریاز ہیں لوگوں کے، کس کو کتنا ملنا چاہیے، کس کو کتنا نہیں ملنا چاہیے، یہ ہمارے کرائیٹیریاز ہیں. تو اس کی وجہ یہی بنتی ہے کہ ہم نے ذکر اللہ کو تسبیحات اور مراقبوں کے اندر مقید کر دیا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی کے معاملات کے اندر نا بالکل بھول جاتے ہیں، بھلا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ از ان چارج، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے مکمل کنٹرول میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کا حکم الٹیمیٹلی چلنا ہوتا ہے. اگر ہم نہیں چلائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے کسی اور ذریعے سے چلوا لینا ہے، لیکن حکم تو اللہ ہی کا چلنا ہے نا. تو یہ مختلف طریقے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رزق ناہم کا جو وعدہ کیا نا کہ ہم رزق دیتے ہیں، اب وراثت کے ذریعے سے دیں، ہدیے کے ذریعے سے دیں، جاب کے ذریعے سے دیں، دکان کے ذریعے سے دیں، مال غنیمت کے ذریعے سے دیں، جس طرح سے بھی دیں اللہ کی تقسیم ہے، ہمیں کیا حق پہنچتا ہے اس کے اوپر اعتراض کرنے کا. تو خیر ہم اللہ تعالیٰ سے چونکہ ویسے ہی غافل رہتے ہیں، اس وجہ سے ان معاملات کے اندر بھی غافل رہتے ہیں. اس میں ایک پوائنٹ ہے، کیونکہ آپ لوگ بیٹھے ہیں، ذرا ہے تو ذرا ایڈوانس لیول کا پوائنٹ، لیکن بات کی اور تفصیل سمجھنے کے لیے نا ذرا اس کو بھی سن لیں. یہ جو نسبت ہے نا اللہ کی طرف نسبت اور بندوں کی طرف نسبت، اس سے کتنی اہم باتیں ڈیسائیڈ ہوتی ہیں، کتنے اہم مسئلے ڈیسائیڈ ہوتے ہیں اس سے. اس کی ایک مثال دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں، للفقراء المهاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان مہاجرین کو جنہوں نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کری تھی، جب وہ مکہ مکرمہ چھوڑ کر گئے تو اپنے ساتھ تھوڑا بہت لے جا سکے، جو ان کے ہاتھ لگ سکا، جس کے ساتھ وہ ٹریول کرنے کے قابل تھے، زیادہ تر مکہ مکرمہ میں ہی چھوڑ گئے، گھر بھی چھوڑ گئے، مویشی بھی چھوڑ گئے، اموال بھی چھوڑ گئے، سب کچھ تو نہیں لے جا سکے، تو بہت چیزیں مکہ مکرمہ میں رہ گئیں. جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، جن لوگوں کو نکال دیا گیا ان کے گھروں میں سے اور ان کے اموال میں سے، ٹھیک ہے، حالانکہ گئے تو وہ اپنی مرضی سے تھے، ان کو نکالا نہیں گیا تھا، ان کو ستایا گیا تھا، ستا کر کے ان کو اس لیول پہ لایا گیا تھا کہ اب وہ چھوڑنے پہ مجبور ہو گئے تھے، لیکن ڈسیشن ان کا اپنا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا فرمایا، اخرجو، ان کو نکالا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے حساب سے اس سچویشن کو ایکسپلین کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بیکاز اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سپورٹ کرتے ہیں. تو اپنے بندوں کے لیے تو پھر ہم ایسی لینگویج استعمال کرتے ہیں نا، اپنے دشمنوں کے خلاف جو کہ زیادہ پروف کر سکے بات کو، کہ یہ تو بدبخت ان لوگوں نے نکالا تھا، یہ تو نہیں چھوڑنا چاہ رہے تھے، ٹھیک ہے، تو اس سے دشمنی کا اور اظہار ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بڑے باغیرت ہیں، استغفر اللہ، بڑے باغیرت ہیں کہ میرے جو بندے ہیں نا ان کے ساتھ جو زیادتی کرتا ہے تو میں ان کے اوپر پورا برائی کا لیبل لگاؤں گا، کہتے ان لوگوں نے نکالا تھا اس وجہ سے یہ لوگ نکلے. تو اخرجوا من دیارہم واموالہم، یعنی ان کے دیار تھے، ان کی پوزیشن میں تھے گھر، اور ان کی پوزیشن میں مال تھا، ٹھیک ہے. اب وہ چلے گئے مدینہ منورہ، کافی عرصہ مدینہ منورہ میں رہے، حتیٰ کہ وہ وقت آیا جبکہ اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کے اوپر مسلمانوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح عطا فرمائی. اب ہماری سوشل انڈرسٹینڈنگ کے مطابق جب مہاجرین مکہ مکرمہ سے جو چھوڑ کر آئے تھے، جب واپس مکہ مکرمہ جا رہے ہیں، تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ جو چھوڑ کر کے آئے تھے واپس مل جانا چاہیے تھا، واپس مل جانا چاہیے تھا. وہ تو زبردستی قبضہ کیا تھا نا کفار مکہ نے اس کے اوپر، لیکن اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہیں، اللہ تعالیٰ جو چاہیں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کیا ہونا چاہیے تھا کیا نہیں ہونا چاہیے تھا. ہماری عقلیں، ہماری فکریں، ہماری سوچیں ڈیسائیڈ نہیں کرتی. ہم بندے ہیں، ہمارا کام ہے بندہ ہی کرنا، اللہ کی ماننا، اور اللہ تعالیٰ کا کام ہے حکم چلانا، اللہ تعالیٰ کا کام ہے حکم چلانا. اللہ تعالیٰ خالق ہے مالک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح سے سیٹل کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا للفقراء المہاجرین، خالی کہہ دیتے للمہاجرین، ٹھیک ہے نا، ان مہاجرین کے لیے جو کچھ چھوڑا گیا تھا وہ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک جملے، ایک لفظ کا ایڈیشن کر دیا، فرما دیا للفقراء المہاجرین. اب جب فقہاء عظام نے اس آیت کو دیکھا تو انہوں نے اس کو جب سمجھا تو پتہ لگا کہ بھائی الفقراء، یہ لفظ فقراء جو ہے نا، تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کی صفت بیان کر دی، اور فقیر جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا، جس کی ملکیت میں کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وہ فقیر ہوتا ہے. تو جب مہاجرین مکہ فقیر ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو فقیر کا لیبل لگا دیا ان کے ساتھ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ مکہ مکرمہ واپس آئیں گے نا، تو جن دیا، اسی آیت کے آگے جو اللہ تعالیٰ دیارہم و اموالہم، یعنی ان کے مال اور ان کے گھر کہہ رہے ہیں، اب وہ ان کے مال اور ان کے گھر دراصل ان کی ملکیت سے نکل چکے ہیں، اب وہ ان کی ملکیت میں نہیں ہے، جبھی تو وہ فقراء بن گئے. اب ان کو جو ملکیت ملے گی وہ ویسے ہی ملے گی جیسے باقی مسلمانوں کو ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی تقسیم کے مطابق. مال غنیمت جس طرح تقسیم ہوتا ہے، جس طرح دوسرے مسلمانوں میں تقسیم ہوگا، اسی طرح ان مہاجرین کے اندر بھی تقسیم ہوگا. تو دیکھیں، اگرچہ کہ یہاں پر تو ناجائز قبضہ ہوا تھا ہماری ڈیفینیشن کے مطابق، بھئی وہ چلے گئے، ان کے اموال کے اوپر دوسرے قوم نے قبضہ کر لیا، مشرکین مکہ نے قبضہ کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قبضے کو بھی اوتھینٹیکیٹ کر دیا، اس کو بھی تسلیم کر لیا کہ ہاں اس قبضے سے بھی یہ ان کا بن گیا. جبھی تو پھر یہ جو خمس جس طرح سے تقسیم ہوتا ہے فوج کے درمیان، اسی طریقے سے تقسیم ہوئی اور سب کو ویسے ہی ملا. تو رزق کی ایک انتہائی مثال جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے کہ اس طرح سے بھی اللہ تعالیٰ کسی کو رزق دیتے ہیں، اور یہ بھی طریقہ ہے. تو اس وجہ سے نا ہم بہت ساری چیزوں کو اپنے انڈرسٹینڈنگ میں، جو ہماری تعلیمی نظام نے ہمارے ذہن کے اندر رائٹ اور رانگ کا تصور بنا دیا ہے نا، ہم اس رائٹ اور رانگ کے تصور کے مطابق زندگی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ شریعت کے اندر اکثر وہ تصورات جو ہوتے ہیں وہ بالکل ویسے نہیں ہوتے جیسے کہ ہم نے کافر قوموں کی لکھی ہوئی کتابوں کے اندر پڑھے ہوتے ہیں. بہت ساری چیزیں ڈفرینٹ ہوتی ہیں، اسی وجہ سے ہمیں ازمپشنز کی بیسس پر اپنی زندگی نہیں گزارنی چاہیے، علماء کرام کے پاس جا کر کے پوچھنا چاہیے ان معاملات کے اندر. خالی ازمپشن نہیں کہ ہاں یہ بات اچھی لگ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے یہی حق ہوگا، یا یہ بات اچھی لگ رہی ہے تو یہ حق ہوگا، اور یہ بری لگ رہی ہے مجھے پسند نہیں آ رہی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ حق نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوتا اکثر. تو پوچھنا جو ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے. اسی طریقے سے یہ تو ایک مثال ہوئی رزق کی. ایک اور مثال اس معاملے کے اندر یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے ملکوں کے اندر، دنیا کے اندر جو احکام ہوتے ہیں، ان کی غلطیاں، ان کے گناہ، ان کی بے دینی، ان کی خبریں پڑھ پڑھ کے بڑے متاثر ہو جاتے ہیں، یا ان کی برائیوں کو دیکھ دیکھ کر کے اتنے زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں کہ ہم پھر ان سے جو حکومت ہے اس کو چھیننے کے چکر میں لگ جاتے ہیں، اور ہم اس بات کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ جی کسی طریقے سے نا ان سے چھین کر کے جو صحیح دین والے لوگ ہم سمجھتے ہیں جن کو ان کے حوالے ہونا چاہیے، اب اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ہم اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی جو ہے وہ ہم زبردستی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی ہم کسی دوسرے طریقے سے اس کو اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے اندر پھر ہم بہت ساری مثالیں بھی دیتے ہیں. مثالیں کیا دیتے ہیں؟ مثال کے طور پر اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ، اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ. پڑھے لکھے سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ بہت کتابیں پڑھنے والے, بہت زیادہ علم رکھنے والے, وہ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. یہی تو افسوس ہے اصل میں. مثالیں کیا دیتے ہیں کہ بھئی یہ جو اوپر والے ہیں نا, یہ اوپر والے جب تک ٹھیک نہیں ہوں گے اس وقت تک کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اب وجوہات میں بھی پورا دلائل بھی ماشاءاللہ. دلائل کیا ہوتے ہیں کہ جی تبدیلی جو ہے نا وہ اوپر سے نیچے آتی ہے. تبدیلی اوپر سے نیچے آتی ہے, جب تک اوپر والے ٹھیک نہیں ہوں گے تو اس وقت تک نیچے ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا معاملہ. ٹھیک ہے, جب تک اوپر والے ٹھیک نہیں ہوں گے نیچے والا معاملہ ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرعون کے تسلط سے نکالا, کیونکہ فرعون کے ہوتے ہوئے وہ قوم کبھی بھی مصر کے اوپر قبضہ نہیں کر سکتی تھی, مصر کے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے تھے. تو دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا, موسیٰ علیہ السلام نے جا کر کے فرعون کے خلاف علم اٹھایا, آواز اٹھائی, اور اس کے بعد پھر تگدو کرتے رہے حتیٰ کہ کامیابی ہو گئی. موسیٰ یعنی الفاظ, موسیٰ نے اپنی قوم کو فرعون کے تسلط سے نکالا. دوسری مثال, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کفار کے بڑے تھے, جو لیڈران تھے حکومت والے, ان کو للکارا. تو اس طرح کی مثالیں پیش کریں, تو اس وجہ سے ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے, اوپر والوں کو للکارنا چاہیے اور ہمیں بھی تسلط سے نکالنے کی جدوجہد کرنی چاہیے جس بھی شکل میں کریں. لیکن بات ہماری کیا چل رہی تھی اصلاً, کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کے اندر, یہ تو آرٹیکلز ہوتے ہیں نا ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگوں کے آرٹیکلز, اللہ کا قرآن پھر اللہ کا قرآن ہے, اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کچھ اور فرماتے ہیں. ایٹ لیسٹ جو پرنسپل پڑھے لکھوں والوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کے اعمال کے اندر تمہارے لیے بہترین ماڈل ہے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا, اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے کے لیے. اور ذکر کو ہم نے ایکسپلین کرنے کی کوشش کری کہ صرف تسبیح پھیرنا, مصلی میں بیٹھ کر کے کوئی عبادت کرنا خالی یہ ذکر نہیں, بلکہ اللہ کو یاد رکھنا, اللہ تعالیٰ کا دھیان ہر وقت رکھنا, اللہ تعالیٰ کو بھول نہ جانا اپنے معاملات کے اندر کہ سارا مصلی میں بیٹھ کر کے, مسجد میں بیٹھ کر کے تو اللہ 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 اللہ, اور جہاں دکان میں پہنچے وہاں پہ اپنا معاملہ اپنے حساب سے, جیسے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب برکاتہم کی کتاب میں سے ساجس نے پڑھا کہ معاملات کے اندر ہمارے دین کا کوئی عمل دخل نہیں رہ گیا. تو قرآن کو سامنے رکھ کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ کتابوں میں موجود ہے, اس میں سے اپنی زندگی, یعنی کسی نے خوب اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابیں پڑھ لیں, بہت ساری سیرت کی کتابیں موجود ہیں, بہت ساری حدیث کی کتابیں موجود ہیں, کسی نے ساری کتابیں پڑھ لیں, اب کیا اس کو, یعنی اس کو فیکٹس اینڈ فگر سارے مل گئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ کیا, پھر اس وقت یہ ہوا, پھر صحابہ کرام نے یہ کیا, پھر وہ معاملہ ہوا, پھر اس وقت یہ ہوا, پھر اس وقت یہ ہوا, ساری تفصیلات مل گئیں, اب کیا اپنی زندگی کے اوپر وہ اپلائی کر سکتا ہے اس تفصیلات کو؟ قرآن کے مطابق تو ایسا نہیں نظر آتا. قرآن نے تو اس کے لیے تین شرطیں لگا دی, ٹھیک ہے, کہ بھئی اللہ کی امید رکھتا ہو, آخرت کی امید رکھتا ہو, اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہو. اب ظاہر ہے ہم کسی کو یہ کہہ تو نہیں سکتے کہ جی آپ تو آخرت کی امید نہیں رکھتے, آپ جو ہے وہ تو اللہ کی امید نہیں رکھتے. وہ کہے گا بھائی تمہیں کیا پتا, میں تو رکھتا ہوں, میں آ کے اپنا دل کھول کر کے آپ کے سامنے رکھوں, ٹھیک ہے. لیکن اگر انہی الفاظ کے اوپر تھوڑا غور کر لیں جو آپ نے لکھے, وہ تو لکھے ہوئے نا الفاظ, تو ان الفاظ بھی ذرا غور کر لیتے ہیں. کیا فرماتے ہیں کہ موسیٰ نے اپنی قوم کو فرعون کے تسلط سے نکالا, ٹھیک ہے. اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ, جب ہم نے وارث کر دیا اس قوم کو, الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا, جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے اس زمین کے مشرق اور مغرب میں, جب ہم نے وارث کر دیا, دیکھیں فعل اورث یورثو, کس کی طرف اس کی نسبت ہو رہی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت نہیں ہو رہی, کس کی طرف نسبت ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت کری ہے. اورسنا التی بارکنا فیہا کہ جس میں برکت رکھی ہے ہم نے، وہ تمت کلمت ربک الحسنا اور تحقیق کہ پورا ہو گیا نیکی کا وعدہ تیرے رب کا، کلمت الحسنا علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے اوپر، اور پھر وجہ بھی بتا دی، بما صبرو ان کے صبر کی وجہ سے، ان کے صبر کی وجہ سے، اور پھر وہ دمبرنا ما کانا یسنو فرعون وقومہ وما کانوا یعرشون، اور فرعون کا جو کچھ بھی سارا سٹرکچر بنا ہوا تھا نا، اس سارے کے سارے کو ہم نے خراب کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس ایک آیت کے اندر، اور بھی آیتیں ہیں اسی ٹاپک کے اوپر، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک تو نسبت اس فعل اورس یورسو کی اپنی طرف فرمائی، اور پھر اس کی وجہ بھی بیان فرما دی، ان کی جد و جہد کی وجہ سے نہیں، علم بلند کرنے کی وجہ سے نہیں، ان کے ان کاموں کی وجہ سے نہیں جیسا کہ ہم کرنا چاہتے ہیں، بلکہ جگہ وجہ بیان فرمائی، بما صبرو ان کے صبر کی وجہ سے. اسی موضوع کو، اچھا اس کی تفسیر میں ویسے آپ کھول کے اگر پڑھیں نا تو بہت چیزیں تو آپ کو خود پڑھ کے سمجھ میں آ جائیں گی، لیکن آج اس چند چیزیں بیان کرتا ہے ٹائم کے اعتبار سے. اسی بات کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک اور جگہ قرآن میں، جو کہ تفسیر میں مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے ارادہ کیا، ان نمن علی الذین کہ ہم احسان کریں اس قوم کے اوپر جس کو کہ زمین کے اندر کمزور سمجھا جاتا تھا. وہ کمزور تھے نہیں، ان کو کمزور سمجھا جاتا تھا. کیوں کمزور نہیں تھے؟ انہوں نے لکھا تفسیر کے اندر، کیونکہ جس کے ساتھ اللہ ہو وہ کمزور نہیں ہوتا. تھے وہ کمزور فزیکل ڈیفینیشن کے مطابق، وہ واقعی کمزور تھے، سارے کے سارے غلام تھے، کوڑے کھاتے تھے، ان کے لڑکوں کو پکڑ کر کے فرعون قتل کر دیتا تھا، کچھ نہیں کر سکتے تھے. تو کیا یہ کمزوری نہیں ہوتی؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ کمزور تھے، بلکہ مجھول کا صیغہ یہاں بھی استعمال کیا کہ جن کو کمزور سمجھا جاتا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ تھا بما صبرو کی وجہ سے. ونجعلہم ائمتاً، اور ہم نے بنا دیا ان کو امام. ونجعلہم الوارثین، اور ہم نے ان کو وارث بنا دیا اس زمین کا، ہم نے بنا دیا. اللہ تعالیٰ از میکنگ سو شیور کہ ہم سے اس نسبت کے اندر نہ کوئی غلطی نہ ہو جائے. بار بار جمع متکلم کا صیغہ، بار بار متکلم کا صیغہ، میں کہہ رہا ہوں، میں نے بنایا، میں نے بنایا، میں نے دیا. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے ہی ان کو زمین کے اندر مکان دیا، جگہ دی. وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے دکھا دیا فرعون کو. وَحَامَان وَجُنُودَهُمَا، اور حامان کو جو اس کا وزیر تھا اور اس کے جتنے بھی لشکر تھے. منہم ما کانو یحذرون، کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف طرح طرح کی تدبیریں کر رہے ہیں، جس کے ڈر سے وہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف طرح طرح کی تدبیریں کر رہے تھے، کیونکہ ان کو ڈر کیا تھا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ان سے اس حکومت کو چھین لیں گے. بظاہر جس طرح ہم اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں موسیٰ چھین لیں گے، موسیٰ نے تو نہیں چھیننا تھا، اللہ تعالیٰ نے میک شیور کر دیا کہ بھائی ہم نے چھین کر کے دیا ہے موسیٰ علیہ السلام کو. ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام پھر کیا کر رہے تھے؟ جب سارا کام اللہ نے کرنا تھا تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی کیا ضرورت تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کیا کر رہے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام صرف آرڈرز کے اوپر عمل کر رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام کو آرڈر آ رہے تھے، وہ آرڈرز ایگزیکیوٹ کر رہے تھے. جاؤ فرعون کے پاس، تم اور تمہارا بھائی ہارون، اور میرے ذکر سے غافل نہ ہونا. ولا تنیا فی ذکری، اور میرے ذکر سے غافل نہ ہونا، اور جا کر کے اس کے ساتھ قولن کریمہ سے بات کرو. ایک نرم لہجے میں فرعون اس سے، جو کہ خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس سے جا کر کے نرم لہجے میں بات کرو. ٹھیک ہے بھائی، اللہ کے رسول تھے ماشاءاللہ، اللہ کی مدد بھی شامل تھی، واقعی نرم لہجے میں بات کر پائے. ہم جیسا بندہ تو نہیں کر پاتا، بہرحال غلطی کر جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ حکم فرماتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو فرعون یعنی جو موسیٰ علیہ السلام تھے، وہ اس حکم کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہوتے تھے، اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام بھی حکم کو ایگزیکیوٹ کر رہے تھے. جتنے ٹائم تک یہ معاملہ چلتا رہا، حکم آتا رہا، ایگزیکیوشن ہوتی رہی، حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ بس اب لے کے نکل پڑو، رات کو بنی اسرائیل کو لے کر کے نکل پڑو، ہم تمہارے سامنے راستہ کھول دیں گے اور ان سب کے سب کو غرق کر دیں گے. کیا موسیٰ علیہ السلام نے غرق کیا تھا قوم کو؟ کیا موسیٰ علیہ السلام نے نیل کے اندر 12 راستے بنائے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام نے حکم کو فالو کیا تھا، ایگزیکیوشن کری تھی موسیٰ علیہ السلام نے. اب اس کے اوپر دوسری مثال دیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے للکارا، تو ذرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زندگی کو دیکھ لیتے ہیں، مبارک ترین زندگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 40 سال کی تھی. 40 سال تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک نیک صالح زندگی گزارتے رہے کہ شق صدر کر کے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو پاک کر دیا تھا. کوئی گناہ، کوئی آلائش، کوئی برا خیال، کوئی گندا خیال، کوئی مس ججمنٹ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں نہیں آ سکتی تھی. اتنا پیورٹی. 40 سال پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رویا صالح آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اللہ تعالیٰ اچاڑ فرما دیتے ہیں دنیا سے. ایک مہینہ جا کر کے غار حرا کے اندر مراقبے کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، علماء نے لکھا اپنی کتابوں کے اندر. اس ایک مہینے کی ترتیب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام آ کر کے حکم فرماتے ہیں، 5 آیتیں سورہ علق کی، اقرا، پڑھ، بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے جس نے کہ پیدا کیا. اور پھر ساری آیتیں اس کے اندر یہی، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. امر کا صیغہ ہی چل رہا ہے اس پوری صورت کے اندر، یعنی ان 5 آیتوں کے اندر، ٹھیک ہے. لیکن امر کس بات کا؟ پڑھنے کا امر، اللہ کے نام سے پڑھنے کا امر. تو اسی کے تفسیر میں علماء نے لکھا کہ اسی وقت دراصل اقرا سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہو چکا تھا کہ کس طرح بسم اللہ پڑھتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بسم اللہ پڑھنا نہیں آتا تھا. بسمک اللہم پڑھتے تھے، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، لیکن بسم اللہ ہر رحمان ہر رحیم یہ نہیں آتا تھا. تو یہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا دیا گیا تھا. تو طریقہ بھی بتا دیا، اور پڑھنے کا حکم بھی بتا دیا، اور کس کے نام سے پڑھنا ہے یہ سب بھی بتا دیا. اب اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے، زملونی زملونی، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا انہوں نے چادر اڑھائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ہیبت کو جو کہ وحی کے نازل ہونے کی وجہ سے اور فرشتے کو اس کی اصل شکل میں دیکھنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کے اوپر طاری ہوئی تھی. اور کیوں طاری ہوئی تھی؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 100% پکا پتا تھا کہ یہ اللہ کا کلام میرے قلب کے اوپر نازل ہو چکا ہے، کوئی شک و شبہ نہیں تھا، ایبسلیوٹلی شیور تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب نے اس کلام کو پہچان لیا تھا کہ یہ کلام کیا ہے. کیوں؟ اس کی بھی توجیہ علماء نے لکھی، یہ قلب، یہ قرآن، یہ اللہ کا کلام، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں کان مبارک سے ہوتے ہوئے یہ ڈائریکٹ قلب مبارک تک پہنچ گیا تھا، اور قلب کو اس کے لیے پہلے سے تیار کیا گیا ہوا تھا. تو قلب نے فوراً اس کو ریکگنائز کر لیا، فوراً ایکنالج کر لیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے. جب ریکنالج کر لیتے ہیں نا کہ اللہ کا کلام ہے، تو اس کا جو اثرات ہوتے ہیں نا، یہ اس وقت طاری ہوتے ہیں قلب کے اوپر، جب وہ قلب اس آواز کو اللہ کے کلام کے طور پہ سنتا ہے. ہم بھی سنتے ہیں قرآن کو، روزانہ سنتے ہیں، کیا ہمارے قلب کے اوپر کوئی ہیبت طاری ہوتی ہے؟ کیا ہم میں سے اکثر کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں؟ کیا ہمارے بدن کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں؟ کیا ہمیں رونگٹا ہمارے اوپر طاری ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. کیا کوئی ڈفرنٹ قرآن ہم سنتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور قرآن سنا تھا، ہم کوئی اور قرآن سنتے ہیں؟ وہی قرآن ہے، وہی الفاظ ہیں. فرق کیا ہوتا ہے؟ ہمارا قلب اس قرآن کو ریسیو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، ہمارے ریسپٹرز خراب ہیں. ہم کانوں سے سنتے ہیں، ظاہری کانوں سے، اور ظاہری کانوں سے وہ داخل ہو کر کے ہمارا جو ظاہری دماغ ہے وہاں تک پہنچ جاتی ہے الفاظ، اس دماغ سے آگے نہیں جا پاتی ہے. یہ جو روحانی قلب ہے نا، اس تک یہ آواز پہنچ نہیں پاتی. جس کی پہنچتی ہے نا، اس سے پوچھیں کہ جب وہ قرآن سنتا ہے تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں، جب قرآن سنتے ہیں نا، وجلت قلوبہم، ان کے قلوب، ان کے اوپر کیفیت طاری ہو جاتی ہیں. ہماری کیفیت اس لیے اتنی طاری ہوتی ہے کہ ہمارے فزیکل برین سے یہ آگے نہیں بڑھتا. تو وہ جو ہمارا پیسج ہے نا، فزیکل برین سے ہمارے اس روحانی اسپرچل ہارٹ تک کا، اس پیسج کو دراصل ہم نے کلاک کیا ہوا ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے. اس کلاک کو جو ہے نا، ڈرین کو کلین کرنے کی ضرورت ہے. تو ہمیں ڈرین اوپنرز ڈالنے کی ضرورت ہے اس کے اندر، تاکہ یہ پیسج وے ذرا کلین ہو جائے، تاکہ وہ قرآن ہمارے بھی قلوب تک پہنچ سکے. اور آج کے دور کے اندر ایسے اللہ کے بندے بہت ہیں جنہوں نے اس پیسج کو کلین کیا ہوا ہے، توبہ کے ذریعے سے، نیکیوں کے ذریعے سے، گناہوں سے بچنے کے ذریعے سے. جب قرآن سنتے ہیں ان کے اوپر اثر ہوتا ہے، جب قرآن سنتے ہیں ایسا ان کی حالات ہوتے ہیں ان کے کہ ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ریکگنائز کر لیا, خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گئے. خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس او کی کیفیت سے باہر نکل آئے, ہیبت کی کیفیت سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں بیان فرمائیں. خوبیاں بڑے مزے کی ہیں, یہ خوبیاں ان کو سنیں. بخاری شریف کے اندر یہ تفصیل کے ساتھ لکھی ہوئی ہیں, ہم آپ کو اردو میں سنائیں گے. خدیجہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کریں گے کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں, قطع رحمی نہیں کرتے, آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. آپ بوجھ میں دبے ہوئے لوگوں کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں, آپ بے روزگار آدمی کو کسب پر لگا دیتے ہیں یعنی نوکری دلوا دیتے ہیں بے روزگاروں کو, آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور آپ مصیبت زدوں کی امداد کرتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس پیور ہارٹ کے ساتھ کون سی نیکیاں کرتے تھے؟ یہ والی نیکیاں کرتے تھے, ٹھیک ہے. حالانکہ ظلم و استبداد کا بازار گرم تھا, ہر قسم کی برائیاں ہو رہی تھیں, اس درجے پہ کفر و شرک پہنچ چکا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے انسان ہی کے آئینے سے کچھ تبدیلی آنی تھی ورنہ تبدیلی نہیں آنی تھی, جیسا کہ آپ سن چکے ہیں پچھلے دنوں. تو یہ تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں. اب اس کے بعد اب تو فرشتہ آ گیا اور فرشتے نے اپنا ایکسپوجر بھی کر دیا, چلو اب ظلم و استبداد کے خلاف کھڑے ہو جاتے, اب لوگوں کو بلانا شروع کر دیتے اللہ کی طرف, اللہ کے فرشتے سے. کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی عاد اور ثمود کے واقعات نہیں سنے تھے؟ چلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے, کتابیں نہیں پڑھی تھیں, تو کتابوں کے اندر تورات اور انجیل کے واقعات نہیں پڑھے تھے, یہ علم نہیں تھا. لیکن جزیرت العرب کے اندر جو قریب قریب قومیں آباد تھیں جن کے واقعات مکہ والوں کو اچھی طریقے سے پتا تھے, ہے نا قرآن کے اندر تذکرہ کہ بھئی انہی جگہ راستوں سے گزرتے ہو اپنی ٹریڈ کے اندر, کیا تمہیں ان قوموں کا نہیں پتا کیسے اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا؟ اللہ کا عذاب آیا, کیوں آیا؟ کیونکہ اللہ کے نبی آئے تھے, اللہ کے انبیاء نے ان قوموں کو بلایا تھا کفر و شرک کے خلاف. تو مشرکین مکہ کو یہ بات پتا تھی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھی کیا یہ بات؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیور ہارٹ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے اور لوگوں کو کفر و شرک کے خلاف بلانا شروع کر دیتے جیسے کہ پرانے نیک لوگوں نے بلایا تھا. بٹ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا؟ ڈھائی سال اقرا کے بعد یا تین سال فطرت وحی کا زمانہ آیا, وحی بند ہو گئی, نو مور وحی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے رہے, وحی نہیں آئی, انتظار کرتے رہے اور نیکیاں جیسی ہیں ویسی کرتے رہے کیونکہ اور کوئی نیکی آئی نہیں. اب کھڑے ہو گئے اور یہ کرنا شروع کر دیا اور ظلم کے خلاف جھنڈا بلند کر لیا اور اپنے جیسے لوگوں کو اپنے پیچھے لگایا کہ چلو ہم سب مل کر کے کرتے ہیں. فطرت وحی کا زمانہ ختم ہوا کس کے اوپر؟ یا ایہا المدثر قم, اب کھڑے ہو جاؤ, وانذر, اب لوگوں کو ڈراؤ. یا ایہا المدثر قم, اب کھڑے ہو جاؤ, فانذر, اب لوگوں کو ڈراؤ. اب حکم آ گیا, حکم کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے, حکم کے اوپر عمل کرنی ہے. اب کھڑے ہو گئے, اب ڈرانا شروع کر دیا. جو کرتے رہے ساری زندگی تابعداری, اللہ کے حکموں کی تابعداری حکم کے اوپر کرتے رہے, اس طریقے سے پھر جتنا کچھ بھی ہوا وہ ایسے ہی ہوا. تو ہم اس طرح سے نہیں دیکھتے, ہم کیا کہتے ہیں, پڑھے لکھے لاکھوں ہزاروں کتابیں پڑھنے والے, اتنا تک پتا ہوتا ہے کہ آج سے 1000 سال پہلے یا 1200 سال پہلے فلانے شہر کی گلیوں کے اندر جب لوگ صبح کو اٹھتے تھے تو وہ اٹھ کر کے یہ باتیں کیا کرتے تھے, اور اس زمانے میں اس سے کوئی 500 سال دور یا اس سے کوئی 50 سال دور جب فلانے شخص کا زمانہ ہوتا تھا تو اس کے زمانے میں جب لوگ صبح کو اٹھتے تھے نا تو وہ صبح کو اٹھ کے یہ ڈسکشن کیا کرتے تھے. بھائی کیا ہم اس زمانے میں موجود تھے؟ کیا ہم پر وہی آئی ہے کہ وہ زمانے میں یہ ڈسکشن کرتے تھے؟ کہاں سے پتا لگا؟ کتابوں سے پتا لگا نا. یعنی اتنی ہم نے کتابیں پڑھی ہوئی ہیں, اتنی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں کہ ہمیں ہر زمانے کا یہ پتا ہے کہ لوگ صبح کو اٹھ کے کیا ڈسکس کرتے تھے. لیکن ہم جو ڈسکرائب کر رہے ہیں سولوشن, اور اس سولوشن کے لیے جو ہم دلائل لے کر کے آ رہے ہیں, اس تمام دلائل کے اندر نسبت اللہ کی طرف کہیں نہیں ہے, اللہ کی طرف کوئی نسبت نہیں ہے. موسیٰ نے یہ کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا, اور ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے. اللہ کدھر چلا گیا اس پورے قصے کے اندر؟ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ہم کیوں نہیں یاد کرتے؟ اللہ تعالیٰ کے فعل کو کیوں نہیں یاد کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف جو نسبت کری ہے اس کو کیوں نہیں یاد کرتے؟ اور اللہ تعالیٰ نے جو وجہ بیان کری ہے وہ کیوں نہیں یاد کرتے؟ بما صبروا، کیا ہم صبر کرتے ہیں؟ نیکیوں کے اوپر ہم استقامت رکھتے ہیں؟ گناہوں سے بچنا، جس کو جو صبر کی اصل تو معنی بیان کیا جاتا ہے، گناہوں سے بچنا، نیکی پر استقامت اختیار کرنا اور ظلم کے اوپر بھی صبر کرنا، ہم ان میں سے کون سی چیز کر رہے ہیں؟ ہم ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں کر رہے ہیں. ہمیں اوپر والوں کے گناہ نظر آتے ہیں، اور وہ بھی کون سے گناہ؟ پتنگیں اڑانے والا گناہ. بسنت بہت بڑا گناہ ہے ہماری نظر میں، اور جو ہے وہ پتہ نہیں کون سی ریس جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے، اور ویلنٹائن ڈے جو منانا یہ گناہ ہے. تو حکمران تو جی یہ کام کر رہے ہیں. یعنی ہمارے یہاں گناہوں کی ڈیفینیشن یہی ہے، جو ہر عوام میں سے تقریباً، ناٹ ایوری ون الا ماشاء اللہ، ہر بندہ جھوٹ بکتا ہے، اپنی بیوی سے بھی جھوٹ بولتا ہے، اپنے ماں باپ سے بھی جھوٹ بولتا ہے، اپنی اولاد سے بھی جھوٹ بولتا ہے، اپنے باس سے بھی جھوٹ بولتا ہے، اپنے دکاندار سے بھی جھوٹ بولتا ہے، اپنے گاہک سے بھی جھوٹ بولتا ہے. اس کی پوری زندگی جھوٹ کے اوپر مبنی ہے، جھوٹ عادت بن چکی ہے. اس کی طرف ہماری نظر نہیں جاتی، اور ہماری نظر میں ڈیفینیشن کیا ہے گناہ کی؟ پتنگیں اڑانا گناہ رہی. گناہ تو ہے، لیکن جھوٹ بولنا کیا گناہ نہیں ہے؟ ظلم کرنا، اپنے رشتے داروں کے اوپر قطع تعلقی کرنا، اور اس قسم کے گھناؤنے امراض کے اندر مبتلا ہونا، جس کے اندر زنا جو ہے نا وہ تو چھوٹا مرض نظر آتا ہے. اگر آپ گناہوں کو ٹپکلی دیکھیں کہ گناہوں کی کیا ڈیفینیشن ہے، زنا تو چھوٹا مرض نظر آتا ہے اس کے اندر. جس قسم کے گناہوں کے اندر ہم مبتلا ہیں نا، وہ تو ڈسکرائب نہیں کیا جا سکتے، جیسا کہ آپ سنتے رہتے ہیں. تو ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ دراصل نظر نہیں آ رہا. کہنے والے کہتے ہیں کہ پانی، یہ تبدیلی اوپر سے نیچے آتی ہے، اور اس کے اوپر عقلی دلیل کیا دیتے ہیں؟ کیونکہ پانی اوپر سے نیچے آتا ہے. ٹھیک ہے، پانی اوپر سے نیچے آتا ہے تو تبدیلی بھی اوپر سے نیچے آتی ہے. ٹھیک ہے بھائی، اللہ کے بندے، پانی اوپر سے نیچے آتا ہے، تبدیلی اوپر سے نیچے آتی ہے، تو بے شک ٹھیک ہے، ہم بھی آپ کی بات تسلیم کرتے ہیں اوپر سے نیچے، لیکن آپ کی نگاہ جو ہے وہ اوپر جب اٹھتی ہے تو وہ حکمرانوں پہ اٹک کیوں جاتی ہے؟ تھوڑا سا اور اوپر اٹھا لیجئے، تھوڑا سا اپنی گردن کو تکلیف دے دیجئے، ذرا سا اس کو اور اوپر کر لیجئے، تو شاید آپ کو اللہ کی ذات نظر آ جائے، شاید کو آپ کو اللہ کا ہاتھ بھی نظر آ جائے، کہ تبدیلی اوپر سے آتی ہے، یعنی بالکل اوپر سے آتی ہے. یہ نظر نہیں آتا. اللہ کا نام لیتے ہوئے ہمارے ہارٹ ٹوٹتے ہیں. کہتے ہیں کہ گھر کا سربراہ جب تک ٹھیک نہیں ہوگا گھر میں تبدیلی کیسے آ سکتی ہے؟ آپ نے کچھ دیکھا ہی نہیں لگتا ہے، ہزاروں کتابیں تو پڑھ لیں اور اتنا علم یہ سب کر دیا، لیکن شاید آپ کا کبھی کسی ایسے گھرانے سے واسطہ نہیں پڑا جس گھرانے کے اندر ہر کوئی گناہوں کی زندگی میں پھنسا ہوا تھا، ایک بچی توبہ کر کے نیک بن جاتی ہے، وہ ایک بچی تہجد میں اٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتی ہے، اس کی دعاؤں کو قبول کر کے اللہ تعالیٰ پورے گھرانے کو تبدیل کر دیتے ہیں. اس کا باپ بھی توبہ کر لیتا ہے، اس کی ماں بھی توبہ کر لیتی ہے، اس کا بھائی بھی توبہ کر لیتا ہے، اس کا گھرانہ جو ہے وہ دین کا نمونہ بن جاتا ہے. بچی سے تبدیلی آ سکتی ہے، بچے سے تبدیلی آ سکتی ہے، عورت بیوی سے تبدیلی آ سکتی ہے جو اپنے شوہر کے ظلم کے اندر دبی ہوئی ہو. اگر وہ اللہ تعالیٰ کو منا لے، اللہ کی مرضی ہوگی، تو اس گھرانے کا ہر فندہ، ہر فرد جو ہے وہ اس بیوی کی دعاؤں کی وجہ سے چینج ہو سکتا ہے، کیونکہ تبدیلی اللہ نے لانی ہوتی ہے. ہم نے اللہ کو منانا ہے، ورنہ اگر یہی ہوتا ہے کہ گھر کا سربراہ جب تک چینج نہیں ہوگا تو پھر تو یہی رہ گیا نا کہ جی بچہ اگر تبدیل ہو گیا، دیندار ہو گیا، اب تو باپ کو سب سے پہلے راستے سے ہٹاؤ، باپ کو مارو پیٹو، اس کو جو ہے وہ دین پہ لانے کی کوشش کرو، کچھ ایسا کام کرو تاکہ باپ جو ہے وہ داڑھی رکھ لے اور نماز پڑھنا شروع ہو جائے، ذرا اس کے اوپر کرتے رہو اپنے طریقے سے کام. لیکن اللہ تعالیٰ نے چینج کرنا ہوتا ہے نا، تو بچے نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو چینج کرنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو منانا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر باپ کے دل میں بات ڈال دیتے ہیں. اسی طریقے سے قوم کو بھی اپنے آپ کو چینج کرنا ہوتا ہے، توبہ کرنی ہوتی ہے، اپنے گناہوں کو چھوڑنا ہوتا ہے، اللہ کو منانا ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اوپر سے یا جو موجود ہیں ان کے دل کو تبدیل کر دیتے ہیں، یا یا ان کو جہنم رسید کر دیتے ہیں اور کسی دوسرے کو ایسا بھیج دیتے ہیں جو کہ آگے تبدیلی لے آتا ہے. لیکن اللہ بھیجتے ہیں, عوام اس کو پیدا نہیں کر سکتے. اس موضوع کے اوپر ساجز نے کئی سالوں پہلے تفصیلی بیان کیا تھا کہ لیڈر کہاں سے آتا ہے. یہ تو ماڈرن ریسرچ تھی جو کہ ساجز نے ایک کلاس لی تھی, اس کے بعد آ کر کے اگلے دن شاید اسی ہفتے میں بیان کیا تھا کہ آج کے لوگ یہ سوال کرتے ہیں, یہ مینجمنٹ والے, کہ آر لیڈرز بورن اور کین لیڈرز بی میڈ. لیڈرز بورن ہوتے ہیں کہ لیڈرز کو بنایا جاتا ہے, اور ان کی ریسرچ جواب دیتی ہے کہ نو, لیڈرز کین ناٹ بی میڈ. آپ لیڈر کو بنا نہیں سکتے, آپ مینیجر بنا سکتے ہیں, لیڈر نہیں بنا سکتے. لیڈرز آر بورن. تو بھائی کون پیدا کرتا ہے؟ پیدا کرنے والا کوئی اور ہے؟ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے نا. تو آپ اپنے آپ کو ٹھیک کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ایک لیڈر پیدا کر دیتا ہے آپ کی قوم کے اندر, اور وہ لیڈر پھر لے کر کے آپ کو نکلتا ہے ظلم و استبداد سے. آپ نہیں کر سکتے یہ کام. تو حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت کی جو ساجس نے پڑھی تفسیر میں چند باتیں لکھتے ہیں جس کے اوپر یہ آیت ختم کرے گا. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی کے ساتھ بنی اسرائیل پر اس انعام و احسان کی وجہ بھی بیان فرما دی, بما صبروا, یعنی اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے اللہ کے راستے میں تکلیفیں برداشت کریں اور ان پر ثابت قدم رہے. اس میں اشارہ کر دیا کہ ہمارا یہ احسان و انعام کچھ بنی اسرائیل ہی کے ساتھ مخصوص نہیں تھا, بلکہ ان کے عمل صبر و ثابت قدمی کا نتیجہ تھا. جو شخص یا جو قوم اس عمل کو اختیار کرے, ہمارا انعام ہر جگہ ہر وقت اس کے لیے موجود ہے. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو, اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. تم فضائے بدر پیدا تو کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب نصرت الہی کا وعدہ اپنی قوم سے کیا تھا, اس وقت بھی انہوں نے قوم کو یہی بتلایا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا اور مصائب و آفات کا ثابت قدمی کے ساتھ مقابلہ کرنا ہی کلید کامیابی ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس آیت میں اشارہ پایا جاتا ہے کہ جب انسان کا مقابلہ کسی ایسے شخص یا جماعت سے ہو, کسی ایسے شخص یعنی اپنے شوہر سے جو کہ زبردست بن کے بیٹھا ہوا ہے, ظالم ہے, جابر ہے, یا اپنے باپ سے جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کا نافرمان ہے, یا اپنی ساس سے, ساس بھی تو بن سکتی ہے نا, یا کوئی بھی گھر کا فرد ہو, یا خود اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو, نفس اتنا بڑا ظالم بن کے بیٹھا ہوا ہے کہ اس کے ہاتھ سے نکل ہی نہیں پا رہا, رائٹ, یا یہ کہ جماعت کے اندر, ملک کے اندر. تو فرماتے ہیں کہ کسی ایسے شخص یا جماعت سے ہو جس کا دفاع کرنا اس کی قدرت میں نہ ہو, تو ایسے وقت کامیابی اور فلاح کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ مقابلہ نہ کرے. سیاست دانوں کے لیے تو یہ زہر, یعنی پتہ نہیں اس کا کیا جواب ملے گا آگے سے. مقابلہ نہ کرے بلکہ صبر کرے. انہوں نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی کسی کی ایزا کا مقابلہ اس کی ایزا سے کرتا ہے, یعنی اپنا انتقام خود لینے کی فکر کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے حوالے کر دیتے ہیں, کامیاب ہو یا ناکام. اللہ تعالیٰ ظالم کے حوالے کر دیتے ہیں. اور جب کوئی شخص لوگوں کی ایزا کا مقابلہ صبر اور نصرت الہی کے انتظار سے کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ خود اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں, کیونکہ صبر کرنے والا دراصل اپنے معاملے کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا ہے. جب اللہ کے حوالے کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایکشن لیں گے نا. مسئلہ ہمارا یہی ہے, ہم اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں ایکشن لیں؟ اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے صبر و ثابت قدمی پر یہ وعدہ فرمایا تھا کہ ان کو دشمن پر فتح اور زمین پر حکومت عطا کریں گے, اسی طرح امت محمدیہ سے بھی وعدہ فرمایا ہے کہ جو سورہ نور میں مذکور ہے, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض, کہ جس طرح بنی اسرائیل نے وعدہ خداوندی کا مشاہدہ کر لیا تھا, امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے زیادہ واضح طور پر اللہ تعالیٰ کی مدد کا مشاہدہ کیا کہ پوری زمین پر ان کی حکومت و سلطنت عام ہو گئی. روح البیان. بنی اسرائیل نے کچھ ایسی باتیں کہہ بھی دی تھیں, ابھی ہمارے لیے بھی ایک نرمی والی بات ہے, ایک امید والی بات ہے, کیونکہ ہم غلطیاں کر جاتے ہیں, باتیں کہہ دیتے ہیں خلاف صبر کے. تو انہوں نے اس کو بھی کور کر لیا کہ یہاں یہ شبانہ کیا جائے کہ بنی اسرائیل نے تو صبر سے کام نہیں لیا, بلکہ جب موسیٰ علیہ السلام نے صبر کی تلقین فرمائی تو خفا ہو کے کہنے لگے اوزینا, کہ بھی ہمارے اوپر بڑی زیادتی ہو رہی ہے, بڑی اذیت ہو رہی ہے. وجہ یہ ہے کہ اول تو ان کا صبر بمقابلہ فرعونی ایزاؤں کے اور ایمان پر ثابت قدم رہنا مسلسل ثابت ہے, یعنی صبر تو ان کا ثابت ہے اگر انہوں نے یہ بات کہہ بھی دی. تو اگر ایک دفعہ لفظ شکایت نکل بھی گیا تو اس پر نظر نہیں کی گئی, اس کو اگنور کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ ان حالات کے اندر چھوٹی غلطیوں کو اگنور کر دیتے ہیں, اوور آل دیکھتے ہیں کہ آپ کے اندر تسلسل کس چیز کا ہے. دوسرے یہ بھی ممکن ہے کہ بنی اسرائیل کا یہ قول بطور شکایت نہ ہو بلکہ بطور اظہار رنج و غم کے ہو. تو اگر ہم بھی اس طرح کی کوئی بات کر دیں لیکن اوور آل ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں, اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں اور نیکی کے اوپر ثابت قدم رہنے کی کوشش کریں, اتنا ہم کر سکتے ہیں, تو ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی امت ہوتے ہوئے تو یہ معاملہ اور جلدی کر دیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تعالیٰ نے ان اذیتوں سے, ان تکالیف سے بچا کے رکھا ہے جو کہ پچھلی امتوں پہ آئی تھیں, اور یہ حدیث پاک سے ثابت ہے. اس قسم کے معاملات جو پچھلی امتوں پہ آئے تھے یہ اس امت کے لیے نہیں ہے. تو ہمارا کام جو ہے زیادہ آسان ہے. تو ہمیں یہی کرنا چاہیے کہ ہم دراصل ذکر اللہ کثیرہ کے مفہوم کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر بھی اس کو اپلائی کریں. خالی مصلی کی عبادت کے لیے یہ لفظ نہیں آیا, خالی تسبیحات کے لیے, مراقبوں اور وظائف کے لیے نہیں آیا, بلکہ ہمارے گھر کے معاملات, ہمارے دفتر کے معاملات, ہمارے دکان کے معاملات, ہمارے شہر کے, ہمارے ملک کے معاملات, ہر ایک میں ہمیں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بات کی سمجھ اور اس کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ عجز دعا سے پہلے آپ کے سامنے توبہ کے کلمات ایک دفعہ پڑھے گا, تو آپ پیچھے پیچھے سچی پکی توبہ کی نیت کے ساتھ ان کلمات کو دہرا لیجئے. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. توبہ کی نیت سے پیچھے پیچھے دہرائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع احکامه اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين. اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہمیں بھرپور امید ہے کہ ان توبہ کے کلمات کو دہرانے سے ہمارے ایمان کی تجدید بھی ہو گئی اور ہمارے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. اب آگے ایمانی اور تقوی والی زندگی گزارنے کے لیے مشائخ کچھ معمولات بتاتے ہیں, کوئکلی ان کو بھی سن لیجئے. یہ معمولات کل 6 ہوتے ہیں. ایک یہ کہ صبح شام استغفار کی تسبیح کرنا, استغفر اللہ ربی من کل ذنب وتوب الیہ. دوسرا صبح شام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف بھیجنا, 100 دفعہ استغفار بھی اور 100 دفعہ درود شریف بھی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تیسرا روزانہ قرآن پاک کی کچھ نہ کچھ تلاوت کرنے کی کوشش کرنا. چوتھا ہر وقت اللہ تعالی کی طرف دھیان رکھنے کی کوشش کرنا, جس کو وقوف قلبی کہتے ہیں, اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ آپ کے کام کاج میں مصروف رہیں لیکن دن اللہ تعالی کی یاد میں مصروف رہے. اسی کے اوپر ساجد نے پورا یہ بیان بھی کر دیا ہے. تو چار معمولات یہ ہو گئے. پانچواں معمول مراقبہ, یعنی تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو دنیا سے کاٹ کر, کام کاج کو چھوڑ کر کے اللہ تعالیٰ کی یاد کی نیت کے ساتھ خاص کر کے بیٹھنا اور تصور کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرے دل سے ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. جب یہ انسان مراقبہ کرتا ہے تو اسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر ایسی قوت پیدا کرتے ہیں کہ پھر وہ کچھ کرنے کے قابل ہوتا ہے, ورنہ اس قوت کے بغیر ایک کمزور دل والا انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب اقرا کی آیت نازل ہوئی تو اس سے پہلے یہ خلوت والا معاملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا, تو اس سے ہمارے مشائخ نے یہ بھی دلیل لی ہے کہ ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خلوت اختیار کری, بلکہ ہر سال جو اعتکاف فرماتے تھے اس کے اندر بھی یہ خلوت ہی مقصود ہوتی ہے. تو مراقبہ جو ہے وہ دراصل اسی خلوت کا ایک دوسرا نام ہے. تو یہ پانچ معاملات ہوئے. اور چھٹا اور آخری معمول یہ ہے کہ جب یعنی جس کے ساتھ بھی آپ نے اصلاحی تعلق بنایا ہے, جس کے بنائے بغیر کام ہو ہی نہیں سکتا, اصلاحی تعلق یہ کمپلسری ہے، مینڈیٹری ہے، اس کو کیا لفظ استعمال کریں سمجھانے کے لیے، جو بھی کم ہے. تو یہ جس کے ساتھ بھی اصلاحی تعلق بنایا ہے اس کے ساتھ رابطے میں رہنا، اپنے معمولات بھی اور اپنے معاملات بھی. جیسا کہ آپ نے سنا کہ دین صرف عبادتوں کا نام نہیں ہے، دین عبادات، اخلاقیات، معاملات، ان سب کا نام ہے. تو اگر آپ صرف اپنے شیخ کے ساتھ یا اپنے اصلاحی تعلق جس کے ساتھ بنایا ہے اس کے ساتھ آپ نے عبادات ڈسکس کرنی ہے تو آپ دین پہ عمل کرنے والے نہیں بن سکتے. تو اس وجہ سے جب تک معاملات بھی ڈسکس نہیں کریں گے اس وقت تک دین مکمل نہیں ہو سکتا. تو اس وجہ سے ڈاکٹر کے ساتھ ساری چیزیں ڈسکس کرنی ہے، ایک ایک چیز، چاہے گھر کے حالات ہوں، چاہے بیوی کے ساتھ تعلقات ہوں، چاہے شوہر کے ساتھ تعلقات ہوں، چاہے دفتر کے باس کے ساتھ ہوں، چاہے والدین کے ساتھ ہوں، چاہے سسرال والوں کے ساتھ ہوں، کسی کے ساتھ بھی ہوں، سب کو ڈسکس کرنا ہوتا ہے. اور ہر ایک کو ڈسکس کرنا ہوتا ہے جس کو بھی دین پر چلنا. اس میں مرد عورت کی کوئی تمیز نہیں ہے، مرد نے بھی اسی طرح سے دین پر عمل کرنا ہوتا ہے جس طرح عورت نے عمل کرنا ہوتا ہے. تو جو بھی کرے گا اسی کا معاملہ آگے بڑھے گا، جو نہیں کرے گا وہاں کا وہیں کھڑا رہے گا، بلکہ پیچھے جانے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. تو اس کو رابطہ شیخ کہتے ہیں. یہ چھ معاملات ہیں، ان کو پابندی سے کرنے کی کوشش کریں گے تو گناہوں سے بچنا بھی آسان ہوگا اور نیکی کے راستے پہ آگے بڑھنا بھی آسان ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے راستے کے لیے قبول فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.